اب تمام بہنوں اور بھائیوں کا یہاں پر آنا مجلس میں شرکت کرنا، خداوند سے دعا ہے کہ آپ کی اس عبادت کو منظور و مقبول فرمائے. تمام مومنات جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو کسی قسم کی حاجات رکھتے ہیں، ان سب کی برابری کے لیے، ان سب کی مشکلات کے حل کے لیے دعاؤں سے بلند صلوات.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
یوسف دا حجت خدا امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور اور سلامتی کے لیے صلوات.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
فرد عمر اللہ ان اللہ وصیر بالعباد. استغفر الله استغفر الله واساله التوبه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو احله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قال الحکیم فی کتاب المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فحدا ووجدک عائلا فأغنا فأما الیتیما فلا تقہر وأما الصائد فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
Chapter number 93 سورة الضحى. اس سورت کے ابتدا میں پروردگار نے وہا، یعنی جب سورج نکلتا ہے اور چڑھتا ہے اس وقت کو کہتے ہیں، اور پھر لیل کی بھی قسم کھائی اور دن کی بھی قسم کھائی، اور کئی قسموں کے بعد پروردگار اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم
سے مخاطب ہیں کہ الم یجدک یتیما فآوا. اے میرے محبوب، الم یجدک یتیما، کیا تو یتیم نہیں تھا؟ کیا ہم نے تجھے یتیم نہ پایا؟ اور اس یتیم کی حالت میں فآوا، اور ہم نے اس یتیم کی حالت میں تیرا خیال رکھا، تیری سرپرستی کی. ووجدک ضالا فأغنا، اور پھر ووجدک ضالا فحدا، اور پھر جب تو اکیلا تھا، تیرا کوئی مددگار نہیں تھا، تو اس وقت تیری تنہائی کو ہم نے دور کیا، تجھے مددگار پرووائڈ کیے. وہ تمام راستے کہ جن کے ذریعے تو کامیاب ہو سکتا تھا، وہ تجھے دکھائے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور جب تیرے پاس مال نہیں تھا، ہم نے دیکھا کہ تیرے پاس مال نہیں ہے، تو ہم نے تجھے غنی کر دیا. اللہ اب یہ باتیں پیار محبت کی باتیں ہیں، یا ممکن ہے کہ ایک طرف سے کبھی کوئی اظہار کرے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو دینے والا کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. لیکن اگلی جو بات ہے جو ہم سب کے لیے ہے اور اس نبی کے لیے بھی ہے کہ جو خود یتیم پیدا ہوا ہے، تو پروردگار ہم سب کو فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ جب بھی تم کسی یتیم کو دیکھو، یتیم، اورفن، سم ون ہو ہیز لاسٹ ہز فادر اور مدر، تو جب کسی یتیم کو دیکھو تو پھر اس کے ساتھ قہر سے پیش نہ ہو، غصے سے پیش نہ ہو، اس پر ظلم نہ کرو، اس کا مال نہیں چھینو، بلکہ ان تمام چیزوں کا الٹ اس سے محبت کرو، اس کے ساتھ شفقت کرو، اس کی مدد کرو، اس کے علم حاصل کرنے میں ہیلپ کرو، اس کی ہدایت میں، دین میں، ہر چیز میں ہیلپ کرو. اور پھر وَعَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، اور جب کوئی تمہارے در پہ کوئی سائل آ جائے، کوئی کام لے کے آ جائے، کسی کو آپ کی سپورٹ کی، ہیلپ کی ضرورت ہو، تو پھر اس کو دھتکارو نہیں، اس کو واپس نہیں بھیجو. بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ہم سے کوئی چیز پوچھتے ہیں، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے گھر آتا ہے، ہم کونسلنگ کے ذریعے، اچھے مشورے کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں. بعض اوقات کسی کو ہمارے سائن کی ضرورت ہے، ہم مدد کر سکتے ہیں. بعض اوقات کسی کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، ہم مدد کر سکتے ہیں. بعض اوقات کسی کو ہماری جان کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کر سکتے ہیں. اب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اسے خالی ہاتھ نہ لٹاؤ. بہت بڑا میسج ہے اس کے اندر، اس آیت کے اندر، اللہ کے اس حکم کے اندر. اور یہ بھی پروردگار قرآن میں ہی فرماتا ہے وَلَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جب تک اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی استطاعت نہیں دیتا تب تک اس کو واجب بھی نہیں کرتا، تب تک اس کے لیے آزمائش بھی نہیں کرتا. یعنی پہلے اللہ آپ کو اس قابل بناتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ نماز کب واجب ہوتی ہے، یا تو آدمی بالغ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عاقل بھی ہو. اگر صرف بالغ اور عاقل نہ ہو تو نماز واجب نہیں ہے. یعنی پہلے اللہ نے استطاعت دی، بچہ تھا، نماز واجب نہیں کی. ابھی تک بالغ نہیں ہوا، عاقل نہیں ہوا، اللہ نے نماز واجب نہیں کی. اللہ نے تب واجب کی جب اس کے اندر وہ صلاحیت بہترین طریقے سے آ گئی. اب اگر اللہ کسی کے پاس کوئی سائل بھیجتا ہے تو پہلے اللہ اس کو کیپیبلٹی، اس کو سکل، اس کو استطاعت دیتا ہے، پھر سائل بھیجتا ہے. لیکن اب چونکہ ہمیں اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اپنے سٹیٹس سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، تو اس لیے زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر آنے والے کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ جو آدمی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ نے اس کو وہ اپرچونٹی دی ہوتی ہے، وہ احسان کرنے کے قابل ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ، دو دفعہ، دس دفعہ، جب 100 times کوئی شخص اللہ کے بندوں کو واپس دھتکار دیتا ہے، واپس بھیج دیتا ہے، تو پھر ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ پھر اللہ کا کوئی بندہ اس کے پاس نہیں جاتا. اس لیے کہ اللہ دیکھ لیتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کیوں اس کے سامنے بھیج کر ذلیل کروں. یعنی وہ خدا جو غیرت والا خدا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بندے کسی، خدا تو چاہتا تھا کہ کسی کو صلاحیت دے کر، مال دے کر، اسباب دے کر، سٹیٹس دے کر اس کو آزمائے کہ میں نے اس کو دیا تو وہ کس طرح میرے بندوں کی خدمت کرتا ہے. جب وہ اس قابل نہیں ہوتا تو پھر خدا وہ چیزیں چھین لیتا ہے. تو قبل اس کے کہ خدا نے وہ تمام چیزیں جو ہمیں دی ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی اس عطا को हम किस तरह अपने पास काबू करके रख सकते हैं। और उसका यही हल है कि अल्लाह ने जो कुछ अता किया है, जब भी कोई साइल आता है तो अगर उसकी तमाम जो कुछ ख्वाहिश है उसके मुताबिक नहीं, तो कम अज कम किसी साइल को खाली हाथ ना ही लौटाना चाहिए। सलावत पढ़िए,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद।
और फिर ना सिर्फ ये बल्कि परवरदिगार ये फरमाता है, अम्मा बेनिमत रब्बे का हदस, कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ जो कुछ दिया जिसकी वजह से साइल आ रहे थे, जिसकी वजह से यतीमों की आप मदद कर सकते थे, अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिया, इल्म दिया, स्टेटस दिया, जो कुछ भी दिया ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अब अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों को बयान करो, इजहार करो, लोगों को बताओ। अब किस तरह इजहार करोगे? अल्लाह ने अगर माल दिया, लोग अगर आते हैं और आप उनकी मदद नहीं करते तो क्या होगा? यानी आपने इजहार नहीं किया। अल्लाह ने अगर आपको स्टेटस दिया और कोई गरीब आ गया, और मैं खुद रसूलुल्लाह के सामने भी बात करता ऐसा हुआ कि मसलन एक गरीब के साथ रसूलुल्लाह बैठे थे, अमीर आया, जब देखा गरीब साथ बैठ रहे तो उसने अपने कपड़े एक तरफ खींचने शुरू किए, तो रसूलुल्लाह ने वहीं पे डांट दिया कि तुम क्या समझते हो कि उसकी गुर्बत तुम्हें लग जाएगी। लेकिन क्या है कि अल्लाह ने जो नेमत दी उसका उसने इनकार किया। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो भी नेमत दी है, चाहे माल की हो, औलाद की हो, इल्म की हो, तकवा की हो, जो भी नेमत अल्लाह ताला आपको देता है, ईमान की नेमत है, इस्लाम की नेमत है, जो भी नेमत अल्लाह ताला देता है उस नेमत को इजहार करो। अब ये इजहार इसलिए नहीं कि अगर इंसान इबादत करते हैं तो लोगों को बताता भी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा इबादत करता हूं, तो ये क्या खुद पसंदी है, अपनी तारीफ है। अल्लाह ये नहीं पसंद करता, अल्लाह तो ये कहता है कि अपने आप को गिराते जाओ, छुपाते जाओ, लेकिन जो अल्लाह की नेमतें हैं उनको बयान करो ताकि लोग अल्लाह की तरफ आए। लोग जब ये देखेंगे ये जो कुछ भी है, किसी के पास अगर इल्म आया है तो अल्लाह की वजह से, तो वो भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। लोग देखेंगे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया अल्लाह की वजह से बना है तो लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे। तो खुदावंद मुताल की जात ये चाहती है कि इंसान लोगों को अपनी तरफ खींचने की बजाय, अपना गर्विदा बनाने की बजाय, अपना मुहिब बनाने की बजाय अल्लाह का मुहिब बनाए, अल्लाह का गर्विदा बनाए, और फिर ये खुद ब खुद खुदा ये काम करता है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों को खुदा का गर्विदा बनाया और अल्लाह ने लोगों को हुसैन का गर्विदा बना दिया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद लोगों को नहीं कहा आओ हुसैन से मोहब्बत करो, तो इसलिए अल्लाह ताला ये कहता है कि जो भी अल्लाह की नेमतें हैं हम सबके पास, उन नेमतों का इजहार करो, यानी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। ये सब हर चीज का माखज खुदा की जात है, लिहाजा अगर रसूल भी दिया तो खुदा ने, ईमान भी दिया तो खुदा ने, इल्म भी दिया तो खुदा ने, माल भी दिया तो खुदा ने, जो कुछ भी इंसान के पास है। इंसान कभी ये ना कहे कि मैंने ये कमाया, मेरे इल्म की वजह से ये आया, मेरी मेहनत की वजह से, और अक्सर यही कहते हैं मेरे बच्चे ने ये काम किया, या मेरे इल्म की वजह से ये हुआ, मैंने रात दिन वो मेहनत की तो ये हुआ। बल्कि इंसान हमेशा यही कहेंगे जो कुछ है खुदा की वजह से, खुदा ने मुझे इस्तताअत दी, मुझे इल्म दिया, मुझे ये तौफीक दी कि मैं इबादत करूं, मैं मोमिन बन जाऊं। उन तमाम चीजों को, हर बात को इंसान परवरदिगार से मुंसलिक कर दे ताकि खुदा का ये जो हुक्म है वअम्मा बिनिमत रब्बिका फहद्दिस, कि अपने रब की नेमतों को याद करो, खुद भी याद करो और उसका बयान भी करो लोगों के सामने। सलावत पढ़ो,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
तो इससे पहले वाली जो तीन आयात हैं कि जिसमें परवरदिगार फरमाते हैं अलम यजिद का यतीमन फआवा, अब वही बात है, अब बड़े पैमाने पर है, तो खुदा खुद बता रहा है कि जो भी यतीम होगा उसका पहला सरपरस्त तो खुद खुदा है। तमाम इंसानों की सरपरस्ती खुदा के पास है, लेकिन खुदा ने मेंशन कर दिया कि जो भी यतीम होगा खुदा उसे तनहा नहीं छोड़ता। لیکن خدا کیا پسند کرتا ہے؟ انسان ہے، یتیم ہے، انسان ہے، اور وہ انسانوں میں رہ رہا ہے، تو اس لیے خدا کی ذات یہ پسند کرتی ہے کہ کوئی اسی جیسا انسان جو اس کے ارد گرد رہ رہے ہیں وہ اس کی کفالت سنبھال لے۔ تو اب اس کا بہترین نمونہ جو ہے خود خدا مند متعال نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم کی ولادت کے چند ماہ کے اندر اندر آپ کے بابا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ چند ماہ کے تھے کہ بابا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد 6 سال کے ہوئے کہ والدہ گرامی حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنے غم پہ غم آ رہے ہیں۔ اب وہ ہستی کی جس کی خاطر اللہ تعالی نے کائنات کو بنایا، اگر ان ہستیوں کے ساتھ اس طرح کے غم اور آزمائشیں آ سکتی ہیں، تو جب کبھی بھی کوئی مشکل پریشانی یا کسی کا بچھڑنا ہماری زندگیوں میں آ جائے تو یہ نہ سمجھا کریں اور یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نے ظلم کر دیا یا ہم پہ جبر کر دیا یا ہم سے چھین لیا یا یہ ہمارے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے یا ہماری قسمت ہی خراب ہے، ہم بدبخت ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خدا کے فیصلوں پر، اور جو قسمت ہوتی ہے، مقدر ہوتی ہے، انسان اس کے خلاف ایک اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ہستی کہ جو جس کو ہر حوالے سے راضی رکھنا جو ہے وہ پروردگار نے ہمیشہ یہی چاہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی اور خوش رکھیں، لیکن دوسری طرف کیا ہے، پریکٹیکلی تمام کی تمام مشکلات، تمام کی تمام پریشانیاں، اور اپنے قریبوں کا بچھڑنا بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن 8 سال کی ایج میں پھر جس سرپرست کو اللہ تعالی نے اس یتیم مکہ کے لیے عطا کیا، اس سرپرست کا نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب چونکہ پہلے بیٹے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا تو ان کا نام طالب تھا، اس وجہ سے جو ہے ان کا نک نیم ابو طالب معروف ہو گیا۔ اور خود ان کا جو ایکچوئل نیم ہے بعض کتابوں میں عبد مناف ہے، اور عبد مناف آپ کی جد میں سے بھی ایک بزرگ ہستی گزری ہیں وہ ہے، اور دوسرا نام جو ہے وہ عمران ہے۔ اب ممکن ہے کہ خود بنو امیہ کی بھی ایک سازش ہو سکتی ہے کہ بجائے عمران کے ان کو مشہور ہی ابو طالب کے حوالے سے کر دیا جائے، اس لیے کہ خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو تیسرا سورہ ہے چیپٹر 3، اس کا نام ہی سورہ آل عمران ہے، اور آل عمران کو اللہ تعالی نے چن لیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بہت کم معلوم ہے کہ حضرت ابو طالب کا اصل نام کیا تھا۔ تو یہ ہستی، جیسا کہ گزشتہ چند دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ کو اللہ تعالی نے صلب آدم میں رکھا تو مختلف انبیاء سے، مختلف عظیم ہستیوں سے ہوتا ہوا جب یہ نور حضرت عبد المطلب کہ صلب میں آیا تو اس کے بعد یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور ان 10 میں سے ماں کے حوالے تھے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب، یہ دونوں سگے بھائی تھے، باقی بھائی دوسری ماؤں سے تھے، تو ٹوٹل 10 بیٹے تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ نے یہی جو آج آب زمزم ہے اس کا پانی خشک ہو گیا تھا، تو یہ حضرت عبد المطلب کی عطا ہے کہ انہوں نے اس کنویں کو کھدوایا اور اس سے جو پانی جاری ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ صلوات پڑھ سکتے
ہیں۔
اور یہ جو 7 طواف ہم کرتے ہیں حج کی، یہ بھی خود سنت حضرت عبد المطلب، کافی ساری چیزیں ہیں کہ جو حضرت عبدالمطلب نے شروع کی بعین ہی اسلام کے اندر ویسے ہی ویسے کی ویسے رکھی گئی. بہت بڑا مقام ہے آپ کے دادا کا. اور پھر وہ ہستی کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا تھا اور ان کے یتیم کی پرورش حضرت عبد المطلب کر رہے تھے, تو اپنے باقی 9 بیٹوں میں سے سب کو وصیت کی, لیکن خصوصاً حضرت ابو طالب کو یہ وصیت کی کہ تم جب تک زندہ رہو اپنے اس بیٹے محمد کا اپنی جان سے اپنی مال سے زیادہ اس کی حفاظت کر. اور یہ محمد نبی بنے گا. اب وہ لوگ جو حضرت ابو طالب کے ایمان پہ اعتراض کرتے ہیں, ابھی اس رسول کا بچپن ہے اور حضرت عبد المطلب جیسے عظیم باپ ان کو بتا کے جا رہے ہیں کہ یہ تیرا بھتیجا, اس کا خیال رکھنا ہے اور انہیں نبی بننا ہے, اور نبوت کے بعد تو نے اس کا محافظ کے طور پہ کردار ادا کرنا ہے. اب یہ بات جن کو بچپن سے معلوم ہو, شروع سے معلوم ہو, اور باپ کی وصیت بھی ہو, اور باپ کے بعد شیخ بطحا اور پھر جو حج کے جتنے امور تھے ان تمام کی سربراہی اور باپ کی جانشینی جو ہے وہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سر آئے. تو باپ کی وصیت ایک طرف, خود آپ کی معرفت کے جو مقام ہے وہ دوسری طرف, اور خود مکہ کے لوگوں کی قبیلوں کی ریاست اور حج کے امور کی سربراہی, یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس پہلے سے تھی. اب یہ ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف جب رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام سفر تجارت پر گئے تو بحیرہ راہب نے جب دیکھا کہ جدھر جدھر مصطفیٰ جاتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو آپ کے سر پہ ہے جس نے سایہ کیا ہوا ہے, باقی ہر طرف دھوپ ہے, لیکن جس طرح محمد مصطفیٰ حرکت کرتے ہیں اسی طرح وہ بادل چلا جاتا ہے. اور پھر جب درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو درخت جھک جاتے ہیں. جب ایک عیسائی نے یہ دیکھا تو اس نے تو آ کے کہا کہ ابو طالب, یہ تمہارے بیٹے کے اندر میں نبوت کے نشان دیکھتا ہوں, اور تم واپس لے جاؤ, ایسا نہ ہو کہ کہیں یہودی نقصان پہنچائے. اب ایک عیسائی نے اگر یہ نشانات دیکھے تو اسے یقین آ گیا کہ یہ نبی ہیں, تو خود ابو طالب علیہ السلام جس نے بچپن سے لے کے, اور پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور حضرت رسول اکرم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کے اندر سر رکھا اور پھر سر اٹھا کے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, اب جب انہوں نے بیان کیا اور بولے تو حضرت آمنہ اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے دونوں یہ حیرت سے حضرت ابو طالب کو خبر سنائی. تو اسی وقت حضرت ابو طالب نے ان دونوں خواتین سے کہا کہ آج سے 30 سال بعد اے فاطمہ خدا تجھے بیٹا عطا کرے گا اور تیرا وہ بیٹا اس نبی کا وصی ہوگا. ابھی خبر دے رہے ہیں ابو طالب, خبر کس کو دے رہے ہیں؟ اس ماں کو کہ جس کے شکم میں جب علی آئے تو وہ ان سے کلام کیا کرتے تھے, ان کے شکم میں جب علی آئے تو وہ خود اپنی ماں کو بیت اللہ میں لے کے آئے. اب
حیدری
تو جب رسول اللہ کی ابھی ولادت ہو رہی ہے اور حضرت ابو طالب ایک طرف ان کے والد کی وصیت اور وہ کھل کر بیان کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہوں گے, دوسری طرف وہ 30 سال بعد آنے والے واقعے کی بھی پیشین گوئی کر رہے ہیں، تیسری طرف جب ایک عیسائی دیکھتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ یہ نبی ہیں، تو کیا حضرت ابو طالب کو پوری زندگی یقین نہ آیا کہ یہ ان کا بھتیجا، کہ جن کا وہ اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی ہر چیز سے زیادہ خیال رکھتے رہے؟ پریکٹیکلی ہر کوئی مانتا ہے کہ اگر اس آیا کا کوئی مستاق ہے، علم یجد کا یتیم انفعاوا، تو وہ ہستی اس آیا کی تفسیر کے طور پہ جو ہستی ہے وہ ہستی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہستی ہے. اور پھر رسول اللہ جب 40 سال کے ہوئے تو آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے آج بھی یہ حکم اسلام ہے کہ مسلمان عورت کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، شادی نہیں کر سکتی، اس کے عقد میں بھی نہیں رہ سکتی. یعنی اگر عورت مسلمان ہو گیا، اس کا شوہر ابھی تک کافر ہے، تو اس کو اس سے طلاق لینی چاہیے، اس سے علیحدگی کر لینی چاہیے. اور اگر ابتدا میں شادی ہو رہی ہے تو کسی مسلمان عورت کو، لڑکی کو، یہ حق نہیں ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافر مرد سے شادی کرے، ہو ہی نہیں سکتی. اب 40 سال کے رسول اللہ تھے جب آپ نے اعلان نبوت کیا، اس وقت سے لے کر 50 سال کے جب آپ ہو گئے، کیونکہ آپ ٹوٹل 53 ایئرز کے تھے جب آپ نے مکہ کو مدینہ کے لیے چھوڑا، اور حضرت ابو طالب آپ کے مکہ چھوڑنے سے 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، تو رسول اللہ جب 50 سال تک تھے، 50 سال کی عمر تک آپ کے سرفرست حضرت ابو طالب رہے ہیں. اور پھر جب آپ نے اعلان اسلام کر دیا تو اس کے بھی 10 سال حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد میاں بیوی کے طور پہ رہے ہیں. اور جب بیوی فاطمہ کا انتقال ہوا ہے مدینہ میں، تو رسول اللہ روئے بھی ہیں، اپنی ابا بھی کفن کے طور پہ دی تھی، خود ان کی قبر میں داخل ہوئے تھے، خود ان کا کفن کا، دفن کا، جنازے کا، سب کا سب اہتمام کیا. جب حضرت علی علیہ السلام نے آ کے خبر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ نے فرمایا میری ماں کا انتقال ہوا ہے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کا ایمان ہے ثابت، وہ مومنہ ہے ثابت، تو تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ وہ 10 سال جب حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد جب میاں بیوی کے طور پہ مکہ میں رہ رہے تھے، کہیں بھی رسول اللہ نے کہا ہو حضرت فاطمہ سے کہ نعوذ باللہ آپ کا شوہر جو ہے وہ کافر ہے. اور پھر دیکھیے کہ پریکٹیکلی اس بدترین دور میں، مکہ کے دور میں، اب 8 سال کے تھے، اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، تب بھی حضرت ابو طالب پالتے رہے، اور حضرت فاطمہ نے بیٹوں سے بڑھ کر انہیں پیار کیا، یہی وجہ رسول اللہ بھی انہیں ماں کی طرح چاہتے تھے، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر. حتیٰ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ جب تک سفرے پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ حضرت رسول اکرم نہ آ جاتے تب تک وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. اور پھر ایک دفعہ لیٹ آئے، جب تک نہیں ہے رسول اکرم آپ نے کھانا نہیں کھایا، باقی بھی انتظار کر رہے ہیں. اور پھر اس دن جو ہے وہ کھانے کی ٹیبل پہ دہی تھی، تو حضرت ابو طالب نے وہ دہی رسول اللہ کو دی کھانے کے لیے. اب وہی دہی اور رسول اللہ نے بھی کھائی اور باقی تمام لوگوں نے کھائی، اور وہ دہی ویسی کی ویسی رہی. اب یہ چیز کیا حضرت ابو طالب نے نہیں دیکھی؟ پھر اسی مکہ کے اندر قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، آج بھی نہیں ہوتی زیادہ تر، نہیں آج تو اتنی ضرورت نہیں ہے، تیل نکل آیا اس لیے ہر چیز باہر سے خرید لیتے ہیں، لیکن اس وقت مکہ میں اور کچھ تھا ہی نہیں، بارش نہیں آئی تھی، تو اس لیے جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں تھا. تو تمام کے تمام لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس. لوگ کس کے پاس ہے؟ حضرت ابو طالب کے پاس. لیکن حضرت ابو طالب نے لوگوں کی اس ضرورت کو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب سائل آ جائے تو اسے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ. تو اب حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ خود بھی نکلے اور ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی لیا، اور دونوں چلے گئے دیوار کعبہ کی سائے کے اندر. وہاں پہ حضرت ابو طالب نے دعا کی اور رسول اللہ نے آمین کہا. ابھی وہیں کھڑے تھے کہ بارش آنا شروع ہو گئی، اور پھر جب مکہ کی گلیاں ہر طرف پانی پانی پھیل گیا، اور پھر لوگ آئے اور کہا ابو طالب اب دعا کرو کہ یہ بارش رک جائے. تو پھر انہی دونوں نے وہاں پہ دعا کی. اب وہ ساری کی ساری چیزیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ ہیں کہ وہ تو پیدائش کے وقت بھی ان کی نبوت پر یقین رکھتے تھے. اور سب سے بڑی بات، جو ان کے آثار ہیں، ان کے دیوان ہیں، عربی میں اشعار میں ان کا دیوان ہے، دیوان ابو طالب، کہ جو بھی، یعنی ایک قسم کا سمجھ لیں وہ مورخ ہیں جو نبوت کی تاریخ لکھتے رہے. جو بھی واقعہ ہوتا، جو بھی بات ہوتی، حضرت ابو طالب اس کو اشعار کی صورت میں لکھ دیتے. وہ اشعار، وہ دیوان ابو طالب آج بھی اس بات کی بیان دلیل ہے کہ ابو طالب جیسا مومن کوئی نہیں تھا.
اللهم صل محمد علی محمد.
لیکن اب دیکھیں گے اسی طرح فرعون کی بیوی تھی آسیہ. اب اللہ تعالی قرآن میں بیان کرتا ہے کہ وہ بہشت میں جائے گی، اس کا مقام مقام بہشت ہے. اور اس نے بہشت کے لیے، عام بہشت کے لیے بھی دعا نہیں کی. حضرت آسیہ نے جو دعا کی وہ یہی کہ اللہ دے تیرے قرب کے اندر، جو تیرے قریب، بہت قریب ہی جو بہشت ہے نا، وہ مجھے عطا کر. اور وہ ان کو عطا کی گئی. انہوں نے کبھی وہاں پہ اظہار نہیں کیا تھا اپنے ایمان کا. فرعون کے گھر رہتے ہوئے نبوت کی پرورش کرتی رہی، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا. اللہ جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، حضرت ابو طالب نے تو دیوان میں بار بار اپنے ایمان کا اظہار کیا، اپنے اشعار میں بار بار اظہار کیا، حتیٰ کہ جب سب لوگ چھوڑ گئے شیب ابی طالب میں، تو اگر نبوت کو کوئی بچاتے رہے اور نبوت کا خیال کرتے رہے اور پروان چڑھاتے رہے، تو یہی ذات ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. اور پھر دیکھیے کہ اسلام میں شروع سے لے کر آج تک اگر محافظ دین اسلام ہے تو وہی آل عمران ہے، وہی آل ابو طالب ہے. شروع سے لے کر اسلام پھیلا ہے ابو طالب کے بیٹے علی کی تلوار سے، اور اس سے پہلے جناب ابو طالب کی حکمت سے، ان کی سرداری سے، ان کی سرپرستی سے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے کے جہاد اور تلوار سے، اور ان کے بعد اگر زندہ کیا ہے تو حسین کے جہاد نے، اور قیامت سے پہلے اگر پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا تو اسی ابو طالب کا بیٹا.
اللہم صلی علی محمد.
جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو کور فیکٹر اسلام کا، جو ریڑھ کی ہڈی اسلام کی، اس کو نکال دو. جب ریڑھ کی ہڈی نہیں رہے گی اسلام کے اندر، تو جو کچھ بچے گا وہ کھوکھلا اسلام ہوگا، اور ایسے مسلمان کسی کام کے نہیں. بہرحال کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن ہمارا جہاد یہی ہے کہ وہ تمام خاندان، وہ ایسا خاندان کے جس نے شروع سے لے کر آج تک جہاد کیا ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو محکم کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا کے چپے چپے اور ہر شخص تک پہنچانے کے لیے جس طرح انہوں نے محنت کی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے خاندان آل عمران، اس نعمت کو بیان کریں، اس نعمت کی اہمیت کو لوگوں کو بتائیں، اور پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم نعمت کو خود اپنے لفظوں میں بہت ہی عجیب انداز میں بیان کیا. ابھی میں نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات کا ذکر کیا، جب خود حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو اس سال کو رسول اللہ نے عام الحزن کا سال قرار دیا. رسول اللہ کی زندگی میں آپ کوئی بھی اور واقعہ اور ایسی چیز نہیں دیکھیں گے. حضرت حمزہ بھی جب شہید ہوئے ہیں، خود رسول اللہ نے اور لوگوں کو بھی انوائٹ کیا اور کہا کہ اس کی عزا کرو، اس کو یاد کرو، سید الشہداء کہا، لیکن پورا سال شہداء احد کا بھی ماتم نہیں کیا. خود رسول اللہ کے یہ اعلان، یہ عادت، یہ بیان پورا سال کو ابو طالب کے غم کا سال قرار دیا. اور کیوں نہ کرتے کہ وہ ہستی کہ جو اپنا سب کچھ لٹا کے محمد مصطفیٰ کی نبوت پر نچھاور کر لی، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا نام، اپنی اولاد، اپنا مال، سب کچھ جہاں جہاں ضرورت ہوتی وہاں وہاں حضرت ابو طالب. لیکن بہت سخت تھا وہ سال کہ اسی سورہ کے اندر جہاں ایک طرف اللہ تعالی فرماتا ہے لم یجدک یتیما فآوا ووجدک عائلا فآغنا، دو عظیم محسن، ایک عظیم محسن ابو طالب جس نے یتیم کو سہارا دیا، اور دوسری محسنہ خدیجہ الکبریٰ کے جس نے اپنا مال قربان کیا. دونوں ہی ایک ہی سال کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. بہت سخت تھا وہ سال. جب تک یہ دونوں ہستیاں زندہ تھی، کفار کو، مشرکین کو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ کے جان لیوا ثابت ہوں، ان پر حملے کر. لیکن جو ہی یہ دو ہستیاں چلی گئی، میرا رسول اللہ کو لوگ پتھر مارتے، آپ مکہ چھوڑ کے مجبور ہو کے طائف چلے گئے. شاید طائف کے لوگ آپ کی مدد کریں، لیکن جو ہی طائف کے اندر گئے، لوگ بازار کے اندر جمع ہوئے. آپ نے بازار حمیدیہ شام کا دیکھا ہوگا، آپ نے وہ منظر ضرور سنا ہوگا جب کربلا کے شہداء کے سر آئے، جب بیویاں قیدوں کے بازار سے آئی تھی، کوئی باغی کی بہن کہتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، سید سجاد کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے آگ اوپر سے پھینکی، وہ میرے سر پہ آئی، میرا امام جل گیا، میرے سر کی جلد جل گئی. ہے دادارو وہ لوگ جو شام میں ابو طالب کی بیٹی اور بیٹوں پہ آگ برسا رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے، انہیں کے آبا اجداد بکار طائف میں، رسول اللہ کبھی طائف جاتے تو بازاری لوگ ہاتھ پہ پتھر مار مار کے لو لوہار کر دیتے، کبھی مکہ میں عبادت کرنے جاتے خانہ کعبہ کے سائے میں، لوگ آ کے گندگی پھینک دیتے. اب ابو طالب بھی نہ رہا، اب خدیجہ تو گمراہ بھی نہ رہی، اور چھوٹی سی فاطمہ زہرا ہے،
kanı kama gönder. Hake bahama sakın ki her tadı. Ana kuku ayıp darım karke madlum baba gazat le jadı. Zahmi baba ke zahmun ko sab karke bibi merhem rakka gırdı. Hay Allah dara jis bibi ne jis beti ne baba ka itna khiyal kiya. O jab Hussain Shah baba ki ikhlauti beti. O baba ke baad aake qabar pe kehti thi. Sab tera ye matha hai mulla wala. O baba
مشرف فرما ان کے یاران و انصار میں ہمیں شامل فرما اے اللہ بحق محمد و آل محمد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے درجات کو مزید بلند فرما ان کے دشمنوں کو فی النار فرما ان کے دشمنوں کو ان کے شر میں مبتلا فرما پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما دشمنان اسلام کو ان کے راہوں میں ناکام فرما خدا مندہ سراسر جہان میں مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما ان کے جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہم سب کو خلوص و تقوی و ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ حق محمد و آل محمد آج کی رات اور اسلام میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین اور مرحومین اور اولادوں کے گناہوں کو معاف فرما مرحومین کے سارے ثواب کے فاتحہ بسم اللہ